نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آيات أمه پارا نمبر 21 پہلی آیت ہے سورة لقمان آیت 14 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پہ تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کے بارے میں اس کو تاکید کی کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں ماں باپ کے معاملے کو دکھایا خاص طور پہ ماں کو، تو یہاں ہم اپنے لیے عمل کی بات لے لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماؤں کا حق پہچاننا ہے۔ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کے لیے اتنی تکلیف نہیں سہ سکتا جتنی ماں سہتی ہے، اور اگر کوئی سہ بھی لے تو اتنی خوشی سے نہیں سہ سکتا جتنی خوشی سے ماں ان تکلیفوں کو سہتی ہے۔ اگلی آیت سورۃ سجدہ آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ان میں ہم نے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس کو تو ہم ایک دعا کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے ہی حکمران دے دے اور ایسے ہی لیڈر دے دے کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں دایات دیں اور اللہ کے دین پر صبر ہو، ان کا دنیا میں بھی صبر ہو اور اللہ کی آیتوں پر ان کا یقین بھی ہو۔ اگلی آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری ان عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں جس بات پہ غور کرنا ہے وہ ہے 2 دل ایک پیٹ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی کرو نیکیاں بھی کرو، نہ گناہ چھوڑو نہ نیکیاں چھوڑو، تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا شیطان کی ہوگی، کچھ وقت لگتا ہے ان چیزوں کو نکلنے میں جس میں انسان کھویا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دل کو جمع دیتا ہے ایک چیز پہ۔ آخری آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا۔ اس آیت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر حق کو محسوس کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پہ حق ہے کیونکہ وہ ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے اور انہوں نے ہمیں پالا پوسا، تو اگر آپ نبی کا حق دیکھیے تو انہوں نے تو ہمیں انسان سے بندہ بننا سکھایا۔ کیا تھی انسانیت بھٹکتی ہوئی جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کرتی ہوئی، تو اپنے لیے یہاں نیت کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اور ان کے مشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ میں کچھ نہ کچھ اس کا حق ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتی ہیں آج کے ٹارگٹ پہ، آج ہم شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پارا نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اے نبی تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے تدبر کی آیتوں میں پہلی آیت آج کے پارے کی کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ اور میں اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، جو نماز میں نے آج تک پڑھی کیا اس نماز نے مجھے برائی سے روکا؟ اور اگر کسی کی نماز برائی سے روک نہیں رہی اور زندگی میں لغو بھی ہے لغو بھی ہے اور بیکار تماشے بھی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی دوا کام نہیں کر رہی. کسی ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ جو دوا کھائے اور اس کو صحت نہ ملے؟ پریشان ہوں گے نا, آپ کہیں گے کہ اس کا معاملہ درست نہیں, یہ دوا بدلو. نماز اپنی جگہ واقعی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اور وہ کیسے؟ جب دن میں ہم 17 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پلیز گائیڈ می. تو کوئی ایسا راستہ جو انسان کو مس گائیڈ کر دے یا اللہ کی نافرمانی پہ مائل کر دے, انسان اس کو کبھی بھی لینا نہیں چاہے گا. تو دوسری بات اس آیت سے جو پتہ چلتی ہے وہ کہہ کہ قرآن کا مزاج سننے والا. اتلو ما اوحی الیک, دیکھیے جو کلام ہوتا ہے نا وہ سن کے مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم گھر میں پڑھتے ہیں, ہم پارا پڑھتے ہیں, بعض تو یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تفسیریں پڑھتے ہیں. تفسیر پڑھ کے آپ کبھی نہیں سیکھیں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, اور بہک جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے, جیسے کسی کی بولی ہوئی بات سن کر جذبات کے ساتھ آپ اس کو سن لیتے ہیں تو بات واضح لگتی ہے. تو لہٰذا قرآن اللہ کے نبی سے لے کر آج تک جو میرے اور آپ تک پہنچا, یہ کیسے پہنچا؟ سننے سے پہنچا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا تھا, اللہ کے نبی نے فوٹو کاپیز نہیں بانٹی تھی, جو حصہ اترتا اس کی فوٹو کاپی بانٹتے, ایسا نہیں ہوا تھا. تو قرآن کو سنے بغیر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا, اور سنانے کے لیے پھر ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور استاد وہ ہوگا جس پہ آپ ٹرسٹ کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیے, کسی انسان سے دین کی کوئی بات پوچھیں یا علم سیکھیں, سب سے پہلے آپ کو اس پہ اعتبار کرنا پڑے گا. جب آپ کا اعتبار ہوتا ہے پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ صرف آزمانے کے لیے کون کیا کہتا ہے اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں, تو آپ دوسروں کو بھی گناہ گار کریں گے, خود بھی گناہ گار ہوں گے. ہمیشہ اپنے لیے ایک معیار رکھیے, قرآن اور سنت. میں اپنے نام کے ساتھ 10 آپ کے لاکھے بھی لگا لوں نا, اور میں آپ کو قرآن اور سنت سے دلیل نہ لا کے دے سکوں, تو آپ میری بات کو یہیں چھوڑ کے اس بلڈنگ سے باہر چلے جائیے. میں کبھی آپ کو اپنی بات ماننے کی دعوت نہیں دوں گی کہ میری بات مانے, کیونکہ میں عالم ہوں. میں عالم اور فاضلہ کب ہوں گی؟ جب میرے پاس اس کی دلیل موجود ہوگی. تو قرآن کی آیتیں اور حدیث ہمارے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہیں. پھر تیسری چیز اس آیت میں جو بہت ہی خوبصورت ہے, والا ذکر اللہ اکبر, اپنے آپ پہ لیں. کیا اللہ کا ذکر مجھے اکبر لگتا ہے؟ روح کی غذا ذکر میں ہے. جس طرح زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اسی طرح روح کو بھی ایک ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو تسبیح اوپر اٹھتی ہے, اور پھر وہ اللہ کے پاس انسان کی سفارشیں جا کے کرتی ہے. اب اس سورت کا جو پورا تھیم تھا, آزمائشوں میں کیسے چلے, سورت کے شروع سے ہم نے یہ چیز دیکھ لی تھی کہ کس طرح سے سورت العنکبوت ان مشکل حالات میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. ایسے وقت میں ذکر بڑا پیارا ہے. آج امت مسلمہ اس سورت کو پڑھتے وقت کیا سوچے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کیجیے. اور اللہ کا ذکر انسان کو دوسروں کی ذکر سے غافل کر دیتا ہے, اور پھر مشکلات کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا, ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی, اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے, ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی, اسی لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. یہاں کیا پتہ چلا بحثوں میں نہ پڑھو. دیکھیے, زندگی کا ایک اصول بنا ہے, نہ کسی کے خلاف بات کرنی ہے نہ سننی ہے. بحث کا موقع آئے تو اوائڈ کیجیے. جب ایک بندہ اپنی بات کو تکرار کے ساتھ آپ دہراتے ہی جاتا ہے اور آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, تو اصل میں وہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات سننا چاہتا ہے جو آپ کسی دوسرے کے خلاف بولے. ایمان والے کو اپنی زبان پر اس سے زیادہ قابو ہونا چاہیے جتنا گاڑی چلانے والے کو سٹیرنگ پر اور بریک پر قابو ہوتا ہے. تو زبان کا بے جا استعمال نہ کریں. جو بات خاموشی سے سمجھ نہیں کوئی پا رہا, وہ آپ کے بولنے سے بھی سمجھے گا نہیں. تو اپنی زندگی میں, اپنے بچوں میں, گھروں میں اور انسانی معاملات میں, اگر میں نے اور آپ نے اس اصول کو اپنا لیا تو کم از کم جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بہت سارے جھگڑوں کی وجہ ہی ہے کہ ہم زبان کو مس یوز کرتے ہیں. پھر فرمایا, نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. رائٹ, کہ اللہ کے نبی تو پڑھے لکھے, خود سے کتاب لکھ لی, قرآن بھی لکھ دیا, تو ایسا تو ہوا نہیں. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا. یہاں ہائی لائٹ کیجیے یہ آیت, قرآن کو حفظ کرنے اور اس کی آیتوں کے ترجمے کو دل میں بٹھانے کی بھی دعوت دیتی ہے. ہائی لائٹ کروا دیتی ہوں وہ حصہ, اور وہ کیا ہے, بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. قرآن کا یہ ایک انوکھا مزاج ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کر سکتے. سائنس, کیمسٹری, فزکس, ایون میتھمیٹکس, جس میں 2+2 ہوتا ہے, اس کو بھی آپ پورے کا پورا یاد نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ کو دیکھیے, چھوٹے چھوٹے حافظ موجود ہیں. کسی نے ایک ویڈیو بھیجی, آپ کو بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے, آپ مجھے یاد کروا دیں ایڈمنس, تو فارورڈ کروں گی کہ ایک ینگ لڑکا ہے, تو کسی پتہ نہیں حادثے میں یا کس میں کومے میں چلا گیا, آنکھیں بند ہیں, ہوش نہیں ہے, اور قرآن اس طرح پڑھا ہے جیسے دیکھ کے پڑھا ہے. ڈاکٹر حیران ہے, زبان پہ قرآن ہے. اور پھر اس کے تو حافظ ہم بننے نہیں ابھی تک, کتنے سال ہو گئے, چلیے جو بن گئے دعا کیجئے ان کو اس کا معنی بھی سمجھ آئے. لیکن جو میریکل میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی, اور وہ ہے قرآن کا لفظی ترجمہ. دیکھیے قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں ہی نا, وہ تو سمجھ آ جائیں گے. اس میں تو آپ حافظوں کو دیکھا کرے جب نماز پڑھتے ہیں, اور کوئی صرف زبر سے زیر کی غلطی کر کے آگے جاتے ہیں نا, فوراً روک دیے جاتے ہیں. کیسے روکتے ہیں پتہ ہے؟ غلطی لگ جاتی ہے. اگر آپ میں کس سے کسی نے کوئی قرآن کی سورت یا پورا قرآن حفظ کیا تو وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے. حافظ قرآن جہاں غلطی کھاتا ہے, یعنی یا ملون تھا تو تا ملون کر دیا, املا کہتا تو یا املا کہہ دیا, جہنم کا ایک نام تھا تو اس کی جگہ دوسرا لے لیا, کچھ نہ کچھ سمجھ آ, جہاں وہ غلطی کرے گا نا تو میں ہنس رہی ہوتی, میں کہتی ہوں دیکھنا یہ آگے جا کے پھنسے گا. اللہ نے ایسا چیک رکھا ہے اس قرآن کا کہ جہاں سیدھے پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں آپ پڑھتے جائیں. کوئی سورت یاد کی ہو آپ 10 سال پہلے کے, 20 سال پہلے کی ہو, دہرائے بغیر آپ پڑھتے ہیں, لیکن اگر وہاں کوئی 10 سال پہلے غلطی لگتی تھی نا, آج بھی لگتی ہے. اللہ نے قرآن کو کنٹرول کیا. لیکن جو لفظی ترجمہ ہے, اللہ اکبر, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کیا, وہ ہینڈ ریز کریں. ماشاء اللہ, تو پھر آپ سب کو ضرورت ہے, دعا کیجئے. چلیے ہم سب دعا کرتے ہیں. اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک اس قرآن کے ترجمے کو اپنے سینے میں نہ ڈالو. آپ کہیں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا اس سے؟ میں اس سے اتنی سی بات کہہ سکتی ہوں, عربی کے قرآن سے آپ اردو پڑھیں گے. یعنی آپ اردو نہ دیکھیں, میں ابھی بھی آپ کے سامنے جب ترجمہ پڑھتی ہوں تو اکثر میری نظر عربی حصے پہ ہوتی ہے, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اپنے لفظوں میں بولنا اچھا لگتا ہے. اور یہ اتنی بڑی دولت ہے, واللہ یہ دولت پورے سونے چاندی گھر بنگلے جو آپ کے پاس ہے نا اللہ کی نعمتوں سے حلال کے, اس کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں میں اپنا لفظی ترجمہ رکھ دوں تو میں اس کو لے لوں گی, میں سب چھوڑ دوں گی. اللہ کی قسم, اتنی سودنگ فیلنگ آتی ہے. اللہ کا کلام میں سمجھ رہی ہوں بغیر ٹرانسپریٹر کے, بغیر کسی استاد کو بیچ میں ڈالے, بغیر کسی عالمہ فاضلہ اور مفتیہ کے پوچھے بغیر, مجھے رب کی بات سمجھ آ رہی. آج کا یہی ظلم ہے, لوگوں نے قرآن سے لوگوں کو کاٹ کر محتاج کر دیا, ہاتھ کاٹ دیے. ہینڈی کیپ ہے, ہم چند علماء کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بس وہ ہے نہ, وہ کوئی غلط تو نہیں بات کہتے, غلط کوئی نہیں کہتا, لیکن اس کے پیچھے آپ کو کیا پتا کہ کتنے مائنڈ تھاٹ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے, اللہ سے دعا کریں, روزے کی حالت میں رمضان کے پیارے دن گزر رہے ہیں, کہ اللہ مجھے قرآن یاد ہو. اور کیسے یاد ہوگا, گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, ایسے تو دنیا کی کوئی کتاب نہیں یاد ہوتی, یہ کیسے ہوگا؟ تو کوئی کمٹمنٹ کریں خود سے کہ اللہ مجھے نکلنا پڑا تو میں نکلوں گی, مجھے جانا پڑا تو جاؤں گی, مجھے اس پہ جو قیمت دینی پڑی میں کروں گی, لیکن میری یہ دعا قبول کر لے. اور اگر آج 21 پارے پہ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا نا, تو اگلے سال رمضان کے تراویح سے پہلے میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ کم از کم پہلے 10 سے 15 پارے پڑھیں گے نا, تو آپ یوں چھم چھم روئیں گے. کیا ادریس ابکر روتے ہیں, اور کیا مشاری روتے ہیں, اور کیا قاری اجمی روتے ہیں, اور کیا یعنی کوئی دوسرا روتا ہوگا. آج تک ہم نے زندگی کی وہ لذت پائی نہیں ہے, وہ ٹھنڈک پائی نہیں ہے جو اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے کی ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا تو بچوں کو حفظ کرا دیا. میں کہتی ہوں جو بچے حافظ ہیں, اگر آپ ان کو ترجمہ سکھا دیں تو وہ روئیں گے. پھر وہ نہیں گلا ہوگا کہ حفظ تو کرا دیا لیکن اب یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, اور حفظ کرا دیا لیکن اب بھول رہے ہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. حفظ کرنے کے دوران شیطان اتنے حملے کرتا ہے, جو ہی قرآن پورا ہوتا ہے بچے بھاگ جاتے ہیں, وہ بچے جن کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا. اور اگر حفظ سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی لیسن کا ترجمہ گھر میں یاد کراتی جائیں, پھر تو نور و نلا نور, پھر تو سینے میں ایسا قرآن بیٹھے گا کہ آپ کو رب اپنے سامنے دکھے گا. دعا کرتی ہوں, میں اپنے آپ کے لیے بھی کروں گی کہ اللہ میرا فہم اور کھول دے, مجھے یہ ترجمہ اور اچھی طرح یاد ہو جائے اور مجھے اس کی آیتیں حفظ ہو جائیں بغیر پڑھے, لیکن اس لذت کو پائیے. میں سوچتی ہوں جو لوگ قرآن کو لفظی ترجمے سے سیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے, ان کا حال یہ کہ ساری زندگی پھیکی چائے پی انہوں نے, مٹھائی چکھی نہیں, حلوہ چکھا نہیں. یہ میں مبالغے سے نہیں کہہ رہی, یہ میں اپنے دل سے بات کر رہی ہوں. آج بھی میں آپ کو سچ کہوں, مسجدوں میں خطبے دیتے, درس دیتے, فقہی باتیں کرتے, لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. یہ میں آپ کو برے اندر کی بات بتا رہی ہوں. کئی لوگ ہیں, جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں, آپ نے اگر دیکھیے کہ آپ چلے گئے شریعہ میں, چلے گئے آپ کو شریعت کے مسئلے یاد ہو جائیں گے, ماشاءاللہ. آپ نے تجوید اچھی کی, آپ تجوید میں چلے جائیں گے, لفظی ترجمہ آتا ہی تب ہے جب آپ کے سامنے قرآن کھلتا ہے. اور کئی ہمارے ایسے مدرسے ہیں کہ لفظی ترجمہ ان کے نصاب میں ہی نہیں ہے. کسی کا بھی آپ نے فہم چکھنا ہے نا, تب آپ میرے پاس آ جائیں, مجھے, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں, دوسرے عالم نہیں اجازت دیں گے, وہ غصے میں آ جائیں گے, لیکن میں آپ کو اجازت دیتی ہوں, آپ اکیلے میں بعد میں آ جائیں اور میرے پاس سادہ قرآن لے آئیں اور کھول کھول کے مجھے کہیں سنا یہ آیت کیا کہتی ہے, وہ کیا کہتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو قرآن سے بات پڑھ کے سمجھا سکتا ہے اور حدیث کو ساتھ سمجھتا ہے تو آپ اس پہ اعتبار کر لیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے, اللہ ہمیں اس دولت سے محروم نہ کرے. 3 سیکنڈ تک آپ بھی دعا کریں, کیونکہ دوسروں کی دعائیں تبھی لگتی ہیں جب آپ خود بھی دعا کرتے ہیں. لیکن میں تو آپ سب, بلکہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ گھروں سے اور ادھر ادھر سن رہے اور جو نہیں سن رہے, ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس اگلے سال کو آپ کے لیے لفظی ترجمے سے پڑھنے کا سال بنا دے. اللہ ہمیں, اور ہمارے کلچر میں یہ عام نہیں ہے, اب ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ فہم بیٹھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں. پھر اس کے بعد فرمائے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے. ہائی لائٹ کیجیے, قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ اس کو مانتے نہیں تو آپ ظالم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں, اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں, کھول کھول کر, یعنی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. اور کہیں لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے, در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. ادھر کیا پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں نا, ان کو اس سے رحمت بھی ملتی ہے اور ذکرہ بھی ملتی ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں, ایک ہے برکت کا درجہ, ایک ہے کچھ اور, کوئی کچھ کوئی اور, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر مجھے اور آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ ہم حقیقت میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے نا, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اللہ نے باندھ کے رکھ دی تقویٰ سے. پورا قرآن بھی آپ پڑھ جائیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن ہدایت کے 10 درجے ہوتے ہیں, جلدی سے بولتی ہوں, لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. پہلا درجہ ہوتا ہے انبیاء کی ہدایت. موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے خطاب تھا, وحی کے ذریعے نبیوں کو ہدایت ملتی ہے. پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے پیغام مل جاتا ہے, اللہ نے انبیاء کرام کے دلوں پہ وحی ڈالی. تیسرا ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا ہے, یہ بھی عام تھا انبیاء کرام کے ساتھ. چوتھا درجہ جو عام امتیوں میں بھی ہے, جو آپ اور میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے, کہ اللہ دل میں القا کر دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. حق کی ایک پہچان ہے کہ اس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے. میں آپ کو کوئی غلط مسئلہ بتا بھی دوں گی نا, آپ کا دل نہیں ٹھکے گا کیونکہ اللہ حق دل میں ڈالتا ہے. ہاں خواہش کے پردے میں چھپا دوں کہ نہیں میرا فائدہ ہے کہ نقصان, تو وہ مسئلہ مجھے سمجھ آئے نہ, یہ اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ حق بات دل میں ڈال دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک پانچواں درجہ ہوتا ہے, اللہ کسی کو خاص فہم دے دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا, انٹلیکٹ اس کا درست کر دیتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جیسے حضرت سلیمان کی ذکر ہم نے پیچھے پڑھا. چھٹا درجہ ہوتا ہے ہدایت کا کہ بیان کی ایسی قوت اللہ کسی کو دے دیتا ہے, آپ کہہ لیجئے کہ ان کا طرز بیان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کی بات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس طرح وہ امیجینیٹ کر کے دکھاتے ہیں, حقیقت بنا کے امیجینیشن کو دکھاتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو کہ گاڈ گفٹڈ تھنگ ہے. پھر اسی طرح سے ایک ساتواں درجہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ کی تائید شامل ہو جاتی ہے, یعنی جو وہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مثال کے ساتھ زندگی کے کسی واقعے سے جوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح سے سننا بھی ہدایت کا ایک درجہ ہوتا ہے, اسما, کانوں سے سنیں, دل سے سنیں, پھر جذبہ اطاعت بھی ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سچے خواب, یہ بھی اللہ کسی کو سچے خوابوں کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ٹو مچ ہے، لیکن بس اتنا اپنے دل میں رکھ لیجئے کہ مجھے ہدایت چاہیے. اللہ تھک گئی، بھٹک بھٹک کے تھک گئی تھک گئی، آپ مجھے ہدایت دے دے کیونکہ میں تیری مرضی کی بن کے جینا چاہتی ہوں. دیکھیے دنیا میں جینے کا سب سے حسین انداز کیا ہے کہ رب کے بن کے جیو، رب کی بات سمجھ کر سن کر دنیا سے جائیں گے نا، مان کے جائیں گے، تو وہ جینا اور وہ آپ کا معاملہ اللہ کے حکم سے بہت ہی بڑا اور بڑا خوبصورت ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد. پھر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا، یقیناً وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا. نوٹ کریں اوپر کیا ہے، بلینکٹ، اور پاؤں کے نیچے سے بھی لے آئے گا، یعنی میٹرس اور بلینکٹ دونوں آگ کے ہیں. اس روز جبکہ عذاب ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہ جلائے، نہ دنیا کی آگ، نہ جہنم کی آگ، اور نہ نفرتوں کی آگ، نہ حسد کی آگ، نہ بغض کی آگ. آگ والے کا نصیب جلنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی بیماریوں سے پاک کر دے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. حالات وہی تھے، شور مچا رہے تھے لوگ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتے. آپ اور میں اس کو آج کس تناظر میں سنیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک جو دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ وہاں کے حالات میرے دین کے سوٹیبل نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں، میرے بچے بگڑ رہے ہیں، میں خود بگڑ رہی ہوں، میرا اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، تو پھر ان آیتوں کو غور سے سنیں. انشاءاللہ بعد میں ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے. فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. اے میرے بندو، کتنے پیار سے اللہ پکارتا ہے، اے میرے بندو تو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یہ ہے یونیورسل لا، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اللہ کا بندہ بن کے جینا ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں رہے یا کسی اور ملک میں رہے. حق ہے اللہ کا کہ ہم اس کے بندے بنے. جیسے اس ملک میں رہنے والوں کا ایک ذمہ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کو مانے، تو ہیومن بینگ ہونے کے ناطے بندہ بن کے جینا یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اور جب کسی جگہ ایک بندے کو اللہ کا بندہ بننا بائی فورس منع کر دیا جائے تو کیا کا فتوحا جیرو، پھر ہجرت کر لو. ڈر لگتا ہے ہجرت سے، جگہ چھوڑتے، آتے چھوڑتے، تو ایک بہت بڑی ہجرت جو تم سب کرنے والے اس کو سوچ لو، اور وہ ہے کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے، سب بلونگنگز چھوڑ دو گے نا موت کی صورت میں. اب تو اگر تمہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کا موقع بھی ملا تو کچھ نہ کچھ تو ساتھ لے ہی جاؤ گے، کچھ تو وہاں سے بھی مل جائے گا جہاں جاؤ گے، لیکن موت کی صورت میں خالی ہاتھ، سفید لٹھے کے کپڑے میں تم کو لپیٹ کر، چوڑیاں تمہاری اتار لیں گے، بندے تمہارے اتار لیں گے، چیک بک تمہاری واپس لے لیں گے، نام تمہارا کٹ جائے گا بینک اکاؤنٹ میں، اب تم نو مور ایکٹیو اور کچھ بھی. اس وقت تو لوگوں کو خبر مل جائے گی کہ تم مر گئے ہو. آپ کو پتا ہے اس ملک کا بھی یہی حساب ہے، جب کوئی مرتا ہے تو فوراً ہر جگہ، ہر ادارے میں جہاں اس کا نام ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈز، بینک اور کہیں، تو وہاں خبر چلی جاتی ہے، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گی میرا نام ہر چیز سے کٹ جائے گا، میرے نام کے سارے ایشوڈ کارڈ سارے انویلڈ ہو جائیں گے. اور وہ ایسا نہ کرے تو مرے ہوئے لوگوں کی چیزیں ہی لوگ مس یوز کر کے دنیا میں فساد ڈالیں. تو میرا کب ایکسپائر ہوگا سب کچھ؟ ایک چیز ہے جو کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگی، مر بھی گئے، اور وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ ساتھ جائیں گے. جب کسی کو نیکی مشکل لگے اس آیت کو پڑھ لے، جو ساتھ جانے والی چیزیں اس کی حفاظت کریں گے، یا جو دنیا میں رہنے والی اس کی حفاظت کریں گے، کیا ملے گا ان کو؟ ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. کیا عمل تھا ان کا؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکل، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی رزق کی وجہ سے ہجرت نہ چھوڑو. آج الٹی بات ہو گئی, مسلمان رزق کے لیے دوسرے ملکوں میں ہجرتیں کرتے ہیں. آج آپ اپنے انڈو پاک مسلمان اور دوسرے ملکوں میں دیکھیے, شاید 50% لوگ صرف رزق کمانے کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں. مسلم بلیف سے ٹکراتا ہے یہ عقیدہ. دیکھیے آپ نان مسلم ملکوں میں جا سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, وہاں جابس کر سکتے ہیں. یہ بات تو ہم نے پیچھے کئی بار شیئر کی, لیکن اس سوچ سے آپ پاکستان چھوڑ کر امریکہ آ جائیں کہ یہاں آؤں گا تو حالات سمر جائیں گے, اور اس وجہ سے انڈیا چھوڑ کر میں یورپ آ جاؤں کہ میں زیادہ کھاؤں گا, یہ مسلم کریڈ نہیں ہے. رزق آپ کا مقرر ہے, آپ کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت آپ کو ڈھونڈتی ہے. سورس آف انکم آپ خود ڈھونڈتے ہیں, اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. ایک صورت ہے دوسرے نان مسلم ملکوں میں آنے کی, اور وہ کیا کہ ان لوگوں کو بھی جنت کا راہی بنا دیں, وہاں جا کے اسلام کا خوبصورت کام کریں. اونلی ون ریزن ہے مسلم امت کو نان مسلم ملکوں میں جا کر رہنے کی, خود مسلمان بن کر دوسروں کو بھی مسلمان بننا سکھائیں. دیٹس دا اونلی ریزن. اس پہ رکھ رہے تو یہی عبادت ہے آپ کو. پھر آپ کی یہ قربانیاں ہجرتیں جو اپنے ملک سے دور اپنے پیاروں سے دور ہیں, اللہ اس کی قدر کرے گا. اور صرف لائف سٹائل کو اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں, میں اگر آپ کو کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی, لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آج رات جو کھانا میں یہاں کھا کر سوئی, اور جس بیڈ پہ میں سوئی, اور جتنے پیسے اس وقت میرے اکاؤنٹ میں میرے نام پہ ہیں, اللہ کی قسم اتنے ہی میرے نصیب میں ہوتے اگر میں دنیا کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری غریب سے غریب ملک میں بھی رات کو ہوتی کل کی رات, کیونکہ اللہ میرے نصیب میں لکھا تھا. اور جن کو نہیں ملتا وہ ان غریبوں کو ادھر بھی نہیں ملتا, اور جن کو ملتا ہے ان کا اس سے زیادہ کسی نہ کسی مصیبت میں نکل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی لائبلٹی, کوئی نہ کوئی قرضہ, کھاتا وہی ہے انسان جو اس کے نصیب کا ہے. یہ بات اگر آج امت مسلمہ اپنی درست کر لینا, تو کم از کم ہماری تھوڑی سی تو عزت بڑھے ان ملکوں کے نام نظروں میں کہ یہ ہمارے پاس ڈالر کمانے نہیں آئے, یہ مال کے لیے نہیں آئے. جب آپ کسی جگہ کسی مقصد کے ساتھ جاتے ہیں نا, آپ کا مقصد اس جگہ پہ اثر انداز ہے. جیسے اب آپ آئے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو ویلکم کروں. کوئی بیمار آیا ہوگا, کوئی صحت مند ہوگا, کوئی رات کو جاگا, کوئی بچوں کو لا رہا ہے, مقصد بڑا خوبصورت ہے آپ کا. آئے سب آپ اسی کلاس میں, اسی سکول پہ آئے ہیں, لیکن اگر مقصد فرق ہوتا ہے تو پھر دلوں سے عزت چلی. اب مجھے پتا چلے کہ یہاں کوئی آیا جو مجھے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے, یہاں کوئی آیا اور وہ صرف آبزرو کرنے آیا, یہاں کوئی آ گیا جو بھیک مانگنا چاہتا ہے, کوئی آیا تو وہ دھم دھڑلے کے زور پہ مجھ سے کوئی بات ہی کہنا چاہتا ہے, تو میرے دل میں اس کی عزت رہے گی؟ نہیں رہتی. ہم مسلمانوں کی عزت صرف اس میں ہے کہ ہم لینے والے بن کر نہیں دینے والے بن کر آئیں ملکوں میں. آج کے بعد جو ویزا ایشو ہو نان مسلم ملکوں کا کسی مسلم کے نام پہ, ان کو یقین ہو کہ یہ لینے نہیں آئے, یہ ہماری سوشل ہیلپ کے لیے نہیں آئے, ان کی نظر ہماری سوشل سیکورٹیز پہ نہیں, یہ گورنمنٹ سے کچھ کھانے نہیں آئے, یہ ہمیں دینے آئیے, سکلز دینے آئیے, کہ وی آر اسکلڈ پرسن, وی وانٹ ٹو سرو یور کنٹری. تو جب ہم آتے ہیں کہیں اسائلم پہ اور کہیں کچھ نہ کچھ بھکاری بن کے اور چھوٹے ویزے لگا کر اللہ نہ کرے اور پاسپورٹ چینج کر کر پکچر چینج کر کے, تو پھر ان کو بھی پتا کہ یہ منگتے بن کر آئے ہیں, اپنی انا کو بھاریں. شاید آپ کو میری یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہوں گی, اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے آج سے پہلے کبھی یہ اتنی کڑوی سنی بھی نہیں ہوگی جو ان 20 باروں میں سن لی, لیکن یہ سچ ہے. ٹروتھ از بیٹر بٹ از ٹرو. آج ہم مسلمان اپنی نظروں سے خود کو دیکھیں نا, تو ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے. اپنے لیے میرے 500-600 گز کے گھر میں کوئی آتا ہے نا, تو میں اس کے بارے میں رائے رکھتی ہوں, کیوں آیا, کیسے آیا, لینے آیا, دینے آیا, بیٹھا, عزت کی, آیا تو میرا گھر صاف رکھا, آیا تو میرا گھر گندا کر گیا. تو کیا اتنے بڑے لیول پہ یہ ہماری باتیں دوسروں میں نہیں جاتی؟ ایک ایک فگر لکھا ہوا ہے آپ کا میرا, کہ ہم اس ملک میں کیوں آئے, کب آئے, کس بیک گراؤنڈ سے آئے, اور یہاں کے کر کیا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو اسلام کی عزت بننا ہے. دعا کرے کم از کم ادھر یہ ہلچل ہی مچ گئی نا کری اس دورے قرآن کے بعد, کہ میں تو شرمندہ ہی ہوگی پڑھ کے قرآن, میں کتنی عزت والی بنی پھری تھی, لیکن میں نے اتنا بیڈ کردار اپنا پیش کیا, میری تو 2% کی عزت نہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ انسلٹ کا احساس بندے سے بہت کام کراتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس لیے صبر کرنا ہے کنات کے ساتھ, اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. رہ گیا رزق, وہ تو جانوروں کا بھی ہے, اللہ نے تو جانوروں کا لکھا ہے, انسانوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اور رزق تو اللہ دیتا ہے. کون سا اللہ؟ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. دیکھیے مکہ کے پسے ہوئے ماحول میں بار بار رزق کی باتیں کر کے بتایا جا رہا ہے کہ صرف مکہ کو اس لیے نہ اڈاپٹ کرو کہ یہاں تمہاری فیکٹریاں اور یہاں تمہاری کھیتی ہیں, نکلو اللہ کے نام پہ مدینہ میں. آج خالی ہاتھ مکہ سے نکلو گے, مدینہ جانے کے بعد اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں رکھے گا. تو رزق آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اس لیے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون, مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یہ سچ, اکثر لوگوں کو اتنی آسان بات سمجھ نہیں آتی. تو ان کو بتا دو وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب, اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو تمہاری آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. دیکھیے یہاں دنیا کو کیا کہا گیا؟ کھیل کا گھر, ڈال ہاؤس ہے یہ دنیا. آپ اس بچی کو کیا کہیں گے جو اپنی ڈال سے کھیلنے کی وجہ سے سسرال جانا پسند نہ کرے؟ اس کو اپنی ماں کا گھر ڈال ہاؤس لگتا ہے. وہ کہتی میں وہاں جا کے کام نہیں کر سکتی, وہاں تو میں ڈال بن کے جی نہیں سکتی. اور جو ڈال بنتی ہیں پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی پڑتی ہے. یہ دنیا ڈال ہاؤس ہے, ہم صرف کھیل رہے ہیں. لیکن اس ڈال ہاؤس میں ہم نے اپنی واپسی اور اپنی رخصتی کو نہیں بھولنا جب ہم سب نے جانا ہے. تو چار دن کا گڑی گڈے کا کھیل ہے, جیسا چلے چلا کے آگے ہمیشہ کے گھر میں. تھوڑی سی بچی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے. اپنے آپ کو درست رکھو. کیسے؟ کہتے نہیں اب تم بڑی ہو گئے, اب تمہیں رخصت کرنا ہے. تم سب کو اپنی رخصتی یاد رکھنی ہے. لیکن آپ ذرا اس جملے کے درد کو محسوس کیجئے. لو کانو یعلمون, کاش علم رکھتے, کاش یہ جانتے. علم بندے کو دنیا کی اصل کھول کے دکھاتا ہے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں, تاکہ اللہ کی دی ہوئی اس نجات پر اس کا کفران نعمت کرے اور حیات دنیا کے مزے چکھے. سچ ہے نا, جب اللہ دوبارہ موقع دیتا ہے انسان نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے. اچھا ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. اف بالباطل یؤمنون, کیا پھر یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور آخری آیت جو آیت تدبر بھی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے, مجاہدے کریں گے, معاشرے سے لڑیں گے, خود سے لڑیں گے, خاندان برادری سے لڑیں گے, ہر جگہ اللہ کے نام پر کھڑے ہو جائیں گے, ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. کیا بتایا, سورت کا شروع کیا تھا؟ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اسی چھوڑ دیے جائیں گے جبکہ ہم پہ کوئی مشکل نہیں آئی؟ یہاں بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کا بننا چاہے گا اللہ اس کا ضرور بنے گا. آپ دیکھیے کہ سورت عنکبوت کا میسج کیا تھا. پہلے شروع میں مسلمانوں کو ڈانٹا, پھر کفار کو ڈانٹا کہ تم میرے بندوں کو تنگ کرتے ہو. اس سورت نے ہمیں ایک میسج دیا کہ جنت بند مٹھیوں سے نہیں ملتی. جنت کو پانے کے لیے ہاتھ کھولنے پڑیں گے, اللہ کے دین کے لیے دل کھول کے لگانا پڑے گا, تب دین عام ہوگا. کھلے ہاتھوں میں تو بیج نہیں اگتا. आप देखिए बीज हाथ में रख दें उगेगा नहीं, थोड़े दिन के लिए उस बीज को मिट्टी के अंदर छुपाना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह के दीन के लिए कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनको करके बाद पहले तो मिट्टी में दबाना पड़ता है, फिर वो किसी प्रोजेक्ट की सूरत में नमूदार होते हैं ताकि लोगों को फायदा हासिल हो। अल्लाह ताला ने यही बताकर अगला पैगाम मुझे और आपको क्या दिया कि बाकी रहने वाले के साथ इन्वेस्ट। अल्लाह बाकी रहने वाला है, कुल्लु मन अलैहि खाफान, सब दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी और वहां जाओगे तो सब पड़ा दिखेगा जो वहां दुनिया में आगे भेजा था। फिर एक और मैसेज सूरत अनकबूत का क्या था कि इम्तिहान के डर से ना भागो। जितना ज्यादा इल्म लेंगे उतना इम्तिहान बड़ा होगा, ये तो आप भी जानते हैं ना। आपके प्रेप क्लास या वन क्लास में जो हिसाब के सवाल थे वो क्या थे, 2 + 2 = 4, फिर थोड़ा आगे गए तो 2 - 1 = 1, फिर आप अगली क्लास में गए तो आपको टीचर्स ने हो सकता है कि डिवाइड सिखा दिया, फिर आगे रेसिप्रोकल कहाँ करते। जितनी बड़ी क्लास होती है उतने टेस्ट मुश्किल होते हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं। यही हाल है, आपका ईमान जितना कमजोर होगा छोटे छोटे टेस्ट आएंगे और आप उसी पर रोने लग जाएंगे, हाय मैं मुसलमान नहीं बन सकती, टू हार्ड टू बी मुस्लिम नॉवडेज़, आई डोंट वॉन्ट टू। आपका ईमान बड़ा होगा ना तो टेस्ट भी बड़े आएंगे। इम्तिहान आते क्यों है? टीचर आपसे टेस्ट क्यों लेते थे आपको पता है? आपको पुख्ता करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई पूरा साल आपने तवज्जो से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें दीन के इम्तिहानात में कामयाब कर दे। और याद रखिए अल्लाह के रास्ते में इम्तिहान इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कोई आपको डेटशीट पहले से अनाउंस नहीं की जाती, कोई उसका सिलेबस नहीं दिया जाता कि आपका टेस्ट आज इधर से आएगा, इस पार्ट ऑफ द बुक इधर से पढ़ोगे। बाज दफा अल्लाह के रास्ते में इतने बड़े टेस्ट आते हैं, उम्मीद आपको कहीं और से होती है, मसलन मैं कुरान पढ़ूंगी ना मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा, उम्मीद ये थी और पता चला इम्तिहान की दूसरी तरफ से आ गया कि आपको जॉब की ऑफर हो गई। आपने सोचा था कुरान का कोर्स शुरू करूंगी तो आजमाइश आएगी दुख तकलीफ की सूरत में, ताने इल्जाम, पता चला कि आपके ऊपर अल्लाह ने एक ऐसी बड़ी नेमत कर दी। साल से आप जॉब ढूंढ रही थी, अल्लाह ने कहा चलो करो फॉर्म फिल कुरान कोर्स का तो मैं तुम्हें जॉब भेजता हूँ कोई तुम्हारी पसंद की। आप तो फिर उस वक्त लड़क के रह जाएंगे। इसलिए जिंदगी में पहचाने, जब आप अल्लाह के रास्ते में निकले जैसे अभी भी निकले हुए, तैयार रहे, इट विल बी जैसे आप यहां के बैठे, क्या आप में से मुझे किसी को रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी ना मिली, कहीं ना कहीं कोई ऑपोजिट वे से गाड़ी नहीं आ रही थी, सारी सड़कों पे यही कुछ हो रहा था। तो जिंदगी के हिदायत के इस सफर में कभी अच्छे इम्तिहान आएंगे, कभी वो आएंगे जिसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन खुशकिस्मत है कभी कोई माँ अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए स्कूल से नहीं उठा लेती कि ये स्कूल में टेस्ट बहुत होते हैं, बल्कि हम ज्यादा खुश होते हैं ये मिड टर्म, ये फुल टर्म, ये पहली टर्म का आप फाइनल्स चल रहे हैं, और जब माए कहती है ना मेरे बच्चे के फाइनल्स चल रहे हैं तो मुझे ये फाइनल याद आ जाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। ये तो फाइनल अभी आया नहीं, और अल्लाह इस फाइनल के आने से पहले हमारे बच्चों की आंखें खोल दे, दुनिया से तैयारियां करके जाए। अब इसी सारे शौर के साथ हम आयत नंबर 56 से तिलावत सुनते हैं और खुद भी पढ़िए, और आपका ये पढ़ना इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि कई मुश्किलात से आपको बता दे। सूरत अलनकबूत आयत 56, ये आयत 56 से 60 होगा और सूरह
صبروا نعمة العاملين
دعا ہے کہ یہ قرآن ہمارے سینے میں آ جائے، ملے گی.